أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد باچل حرجہ. خداوند متعال کا انتہائی لطف ہے, انتہائی کرم ہے, احسان پروردگار کا. ایک بار پھر خداوند متعال نے دین سیکھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے ایک موقع نصیب کیا. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور یہ جو ایک دن کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے یہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے ہے. تو چند نکات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے عرض کرنے ہیں. آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن منسوب ہے وقت کے امام کے نام سے. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. جب ہم اس درس کے انعقاد کے لیے دن طے کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ جمعہ کا دن ہوگا, لیکن ہوتے ہوتے یہ دن طے ہو گیا. جب یہ دن طے ہوا تو مجھے آج جب میں اس کے لیے سوچ رہا تھا تو ایک روایت چند دن پہلے نظر میں آئی, تو بہت مناسب ہے کہ اس روایت کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کروں. یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. بالکل اسی طرح ماہ شعبان کا آخری جمعہ ایک راوی ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اب آپ اگر آپ لوگ مشہد تشریف لے جاتے ہیں ظاہر ہے تو آپ ایک اور زیارت گاہ پہ بعض لوگ جاتے ہیں عباس سلط نام کر کے. عباس سلط ایک زیارت گاہ ہے. عباس سلط راوی ہیں مولا آٹھویں سرکار کے. اس روایت کے راوی بھی عباس سلط ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مولا آٹھویں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا, شعبان کا آخری جمعہ تھا. تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ فلانی عباس سلط کا نام لیا کہ آج آخری جمعہ ہے, اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہیں, ماہ شعبان میں کچھ ہی دن باقی ہیں. تو امام نے آٹھ نصیحتیں کیں عباس سلط کو, آٹھ نصیحتیں کیں. اب آپ تصور فرمائیے اگر آپ اور میں اس محفل میں ہوتے تو ان آٹھ نصیحتوں پہ توجہ دیتے یا نہ دیتے. اب ہمیں امام کا وہ فرمایا ہوا ہم تک پہنچ گیا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود تقریباً, بہت بڑی بات ہے. اب جب کہ پہنچ گیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بھی عرض کر دیتا ہوں تو اب ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے. تو یہ بہت اچھا موقع ہوا, اتفاق سے ایسا ہو گیا, اور وہ روایت میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کے پڑھوں تاکہ کوئی چیز اس میں سے مس نہ کروں. یہ روایت ایک کتاب ہے جس میں مولا آٹھویں امام کی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا. مولا آٹھویں امام نے جو روایتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی اہم ترین روایتیں. عیون کئی مطلب ہوتے ہیں, عیون لیکن اہم ترین کو بھی کہتے ہیں, جمع ہے یہ. تو جو روایتوں میں آٹھویں امام کی اہم ترین روایتیں ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہیں. اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. عباس سلط کہتے ہیں ماہ شعبان کے آخری جمعے میں مولا آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے فرمایا اے عباس سلط ماہ شعبان زیادہ گزر گیا ہے, اور آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ بس شعبان کے باقی ماندہ دنوں میں گزشتہ دنوں کی کوتاہیوں کا جبران کرو، جو توجہ نہیں دے پائے اس کی جگہ اب ان چند دنوں میں تو توجہ دے دو، اور جو درج ذیل تمہارے امور تمہارے لیے اہم ہیں انہیں انجام دو۔ کہا یہ جو کام میں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے اہم ہے، انہیں انجام دو۔ پہلی بات، ان دنوں میں زیادہ دعا کرو، ان دنوں میں زیادہ دعا کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کے نبی نے اسی طرح ماہ شعبان کے آخری دنوں میں آ کر اللہ کے نبی نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس طرح مولا آٹھویں امام کی روایت شعبان کے آخری جمعے میں ہے، اللہ کے نبی کی بھی ایک روایت ہے، وہ پورا خطبہ ہے جو شعبان کے آخری ہفتے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ میرے خیال میں اگر میں تخمینہ لگاؤں، اندازہ لگاؤں، تو کوئی 24-25 شعبان بنے گی، کیونکہ روایت سے یوں لگتا ہے جیسے ہفتہ بھر باقی تھا، ایک ہفتہ باقی تھا تقریباً، تو 24-25 شعبان مجھے لگتا ہے تقریباً بنتی ہے جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیں اللہ کے نبی نے، اور ایک جگہ پہ جا کے فرمایا فرفعوا ایدیکم بالدعاء، اس طرح ان کے فرزند مولا آٹھویں امام نے فرمایا ان دونوں میں دعا زیادہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دعا کرو، پھر یہ تاکید کی فرفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ اب مجھے نہیں معلوم اس میں خاصیت کیا خاصیت ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے اصرار فرمایا فرفعوا ایدیکم۔ ہم لوگ بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے ہیں، ایسے بعض اوقات ہم لوگ یوں کر کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی مجھ سے کہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، تو مثلا مجھے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے، کم از کم چہرے کے سامنے لا کے دعا کروں۔ نہیں معلوم اللہ کے نبی کیا خاصیت دیکھتے ہیں اس میں، فرما رہے ہیں فرفعوا ایدیکم الی الدعاء۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ محاورہ ہے، یعنی دعا کرو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا برا ہے اگر میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لوں۔ تو ہر نماز کے بعد کوشش کریں، ہر نماز کے بعد دعا ضرور کریں، اور اس میں ہاتھوں کو تھوڑا سا سامنے رکھ لیں، یہاں سامنے رکھ لیں، اونچا کر لیں، جیسے بھی کریں، ایسا ہو کہ لگے اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیا۔ بہت اچھا ہے انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کرتا رہے اور اللہ کے نبی سے کہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کا لکھا ہوا مل گیا، میں نے عمل کر دیا۔ کتنی اچھی بات ہے کل اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ سکے کوئی۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی ہے، وہ روایت کے اس میں روایت میں فرمایا کہ، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے، فرمایا اگر کسی کو میری کہی بھی کوئی بات پتہ چلی عبادت میں سے، اس کو یوں لگا کہ صحیح ہے اور اس نے انجام دے دی، اگر نہیں بھی صحیح ہوئی تو ثواب کی ضمانت میں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو میرا کہا ہوا کوئی سننے کو ملے اور وہ دعا عبادت کے اوپر مبنی کوئی چیز ہو اور وہ اسے انجام دے دے اس امید پر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں کہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس کا ثواب میں تم کو پہنچا دوں گا۔ بڑی بات ہے یہ، اللہ کے نبی کی ذات پر، مولا آٹھویں امام کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک کام کرنا چاہیے، جیسے آپ نے سنا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، اب آپ اپنے دماغ میں یہ طے کریں کہ آپ اپنی دعا کو بڑھائیں گے کیسے، کہاں پہ دعا بڑھائیں گے۔ اچھا، اگر وہی دعائیں کرتے رہے جو روٹین میں کرتے ہیں تو پھر عمل تو نہیں ہوا، کوئی بڑھانی پڑے گی نا، کیونکہ امام نے کہا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، تو اب کسی جگہ پہ کوئی دعا بڑھانی پڑے گی۔ اب یہ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ کون سی دعا بڑھائیں۔ تو مثلا میں ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر عصر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، 10 مرتبہ یا اللہ بول کے دعا کریں، دس مرتبہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکار کے دعا کرنا. یہ جو دس مرتبہ آپ بڑھائیں، یہ سوچ کے بڑھائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دعا زیادہ کرو، میں نے خدا کو پکارنا بڑھا دیا. یہ بھی درود سب سے بڑی دعا ہے. درود بڑھا دیں اپنی زندگی میں، درود بڑھا دیں کہیں پہ، بہت بڑی دعا ہے. سب سے بڑی دعا درود ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. تو درود کا ذکر بڑھا دیں اپنی زندگی میں، تو اس سے بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں. میں بعض اعمال انجام دیتا ہوں اور بعض اوقات اس نیت سے، اس لالچ میں کہ دوسرے لوگ سنیں گے وہ بھی انجام دیں گے مجھے اس کا ثواب ملے گا، میں بول دیتا ہوں. پھر بعد میں اندر سے ڈرتا ہوں کہ میں نے ریاکاری نہ کر دی ہو، کہ بھائی میں نے جو عمل خود کر رہا تھا وہ میں نے بتا دیا. پھر میں ڈرتا ہوں کہ نہیں، ریاکاری کا ایک ڈر ہے، لیکن کوئی عمل انجام دے گا اس کا ثواب یقینی ہے. تو ڈر کی بنیاد پہ یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں روزانہ صبح 140 مرتبہ چاردہ معصومین کی نیت سے درود پڑھتا ہوں، اور اس میں چاردہ معصومین کو یاد کر کے انہیں سلام کرتا ہوں. بھائی میں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب میدان حشر میں پہنچوں، بلکہ میدان حشر بہت دور کی بات ہے، کل جب میں مرنے لگوں اور برزخ میں جانے لگوں تو اہل بیت جانتے ہوں کہ میں ہر روز سلام کرتا تھا، میرے سلام کی قیمت بڑھ جائے. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، جب کہ نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، اور ان کے فرزند نے فرمایا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، آپ درود بڑھا دیں. اب آپ بولے نہیں، میں 140 مرتبہ صبح کو نہیں کر سکتا، میں تو جاب لیس آدمی ہوں بیٹھا ہوں. آپ کہیں نہیں، ہمارے پاس تو جاب ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. چلو آپ 14 دفعہ کر لو، کیا نقصان ہے، 14 دفعہ بڑھا لو، آہستہ آہستہ پھر دیکھیں گے. پروردگار ہماری قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے انہی قلیل اور حقیر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں صلی علی محمد و آل محمد. ان دنوں میں زیادہ دعا کرو، زیادہ توبہ اور استغفار کرو، استغفار بڑھا دو. اچھا بڑھاؤں کیسے؟ مثلا فرض کریں آپ کسی ٹائم پر دن میں 10 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ ربی و توب الیہ، بڑھا کے 14 کر دیں. 70 مرتبہ کہتے تھے، ان دنوں میں 100 مرتبہ کر دیں. تھوڑا سا کچھ بڑھا دیں تاکہ نبی اور ان کی اولاد کے سامنے سرخرو ہو جائیں، مولا آپ کے فرمان پہ عمل کیا ہم نے. صحیح. زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، آدھا صفحہ بڑھا دیں. ایک سورہ بڑھا دیں حفظ سے، مثلا رات کو سونے سے پہلے 2 سورہ پڑھتا تھا، 3 پڑھ لیں. نہیں پڑھتا تھا، 1 سورہ پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، سب سے چھوٹی، سب سورہ کوثر پڑھ لو. وہ ایک خدا، پھر وہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا کچھ بڑھا دیں تاکہ خدا کے سامنے سرخرو ہوئیں کہ ہم نے عمل کیا. خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ خالص اور پاک ہو کر ماہ خدا میں داخل ہو. توبہ کرو، اتنا توبہ کرو کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو پاکیزگی ہو. اچھا ماہ رمضان میں پاکیزگی کیوں چاہیے؟ پاکیزگی تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں کیوں چاہیے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں خدا کی طرف سے کوئی نعمت برس رہی ہے زمین پہ، لیکن اس نے گندی جگہ پہ نہیں برسنا ہے، اچھی جگہ پہ ہی برسنا ہے. اگر میں پاکیزہ ہوا تو یہ نعمت میرے اوپر آئے گی. یہ ماہ رمضان اس طرح سے ہے، اس میں ایک نورانیت نے برسنا ہے. اس نورانیت کی ایک منیمم ایلیجیبلٹی ہے، وہ ایلیجیبلٹی ہمارے اندر ہوئی وہ نورانیت ہم تک پہنچے گی. ماہ مبارک رمضان اس طرح سے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ داخل ہونے سے پہلے پاکیزگی بڑھ جائے. فرمایا اب یہ بہت عجیب ہے، پانچواں پوائنٹ، چھٹا پوائنٹ اور ساتواں آٹھواں، پانچواں پوائنٹ، جو امانت تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کر دو۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں موت کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرتے ہیں، جب میں مر جاؤں نا تو یہ چیز اس کو دے دینا۔ مرنے کے بعد دیتے ہو جب تمہارے کسی کام کی نہیں رہتی، مرنے سے پہلے تو۔ امانت بھی ایسے ہی ہے، امانت تو ویسے ہی دینی ہے، تو وہ مرنے تک کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی کی امانت ہاتھ میں ہے تو اس کو مرنے سے پہلے دو۔ اچھا، وہ بہت سارے لوگ ایک ایس ایم ایس بھیج دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے، ماہ مبارک رمضان داخل ہو رہا ہے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا پاگل بنا ہے، ایک معنی میں کہہ رہا ہوں، پاگل بنا ہے۔ تم نے دل دکھایا ہے، وہ دو گھنٹے چار گھنٹے تمہارے دکھائے ہوئے دل کی آگ میں جلا ہے اور تم معافی کس طرح کر رہے ہو؟ ایک مفتے کا ایس ایم ایس بھیج کے۔ کیا مذاق ہے، ایسے معافی ملتی ہے؟ جاؤ کسی کے ایک لاکھ روپے لے لو اور اس سے کہو پانچ سال کے بعد مجھے معاف کر دینا، ایس ایم ایس کر دو۔ معاف کر رہا ہے وہ، اس کے اوپر سود بنا کے لے گا وہ تم سے۔ تو یہ اس طرح کہنے کا فائدہ نہیں ہوتا، پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے بھائی۔ کسی کا دل دکھایا جا کے اس کو صحیح کرو۔ اب تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر مثلا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر میں اب جا کے اس سے معافی مانگوں، اس کو یاد آئے گا، دل اور دکھے گا، تو پھر نہیں جائے، پھر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے۔ بعض اوقات کسی کا چھوٹا موٹا پیسہ ہاتھ میں رہ جاتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ اب جا کے کہوں گا نا تو اور بیچارہ کڑے گا، تو پھر مت بولو، جا کے اس کا پیسہ کسی اور طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچا دے انسان۔ تو امام نے فرمایا جو امانت تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کرو۔ یہ چھٹا جملہ بہت عجیب ہے، مومنین کے لیے تمہارے دل میں جتنا کینہ اور دشمنی ہے اسے اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ امام نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض بھرا ہوا ہو، امام یہ نہیں چاہتے۔ اتنا عجیب ہے، ایک روایت شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوا پیسے کے اوپر، تو بولتا ہے ہم بازار میں ایک دوسرے سے تو میں کر رہے تھے کہ تو نے مجھے اتنا دینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ دونوں شیعہ تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، تو کہنے لگا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ تو اس نے مثلاً بولا 300 دینار کے اوپر ہے، مثلاً، مجھے فگر یاد نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا ہے؟ اگر یہ پیسے کا مسئلہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں، بس پیسے کا معاملہ ہے۔ تو کہنے کا میں دیتا ہوں 300، جاؤ ایک دوسرے سے دوستی کرو۔ تو وہ دونوں اپنا جھگڑا تو نپٹا بیٹھے، پھر ان میں سے کسی ایک نے پوچھا تم کیوں دیتے ہو؟ نہ تمہارا لینا نہ تمہارا دینا، تم ایک تھرڈ پرسن ہو، تم کیوں پیسے دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے، چھٹے امام کا نام لیا، کہا انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ دو شیعہ کو لڑتے دیکھوں مال پر، تو مال دے کر ان کا جھگڑا ختم کرا دوں۔ مولا چھٹے امام کی ذات پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج۔ کینہ مت رکھیں ایک دوسرے سے، دشمنی مت کریں ایک دوسرے سے، چھوٹی موٹی دشمنیوں بھول جائیں، کم سے کم ابھی دوستی نہیں بھی کر سکتے نا، تو کم سے کم دشمنی نکال دو۔ کیوں؟ یہ دشمنی ایک آگ ہے جو دوسرے کو بعد میں جلائے گی، پہلے ہمیں جلا رہی ہے، یہ ہمیں اندر اندر جلا رہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک روایت ہے، الحسد تأکل الایمان کما تأکل النار الخشب، اس طرح کر کے تھی، میں اگر غلطی نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ حسد انسان کے ایمان کو ایسے جلاتا ہے، حسد کا جذبہ، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو جو بغض اور کینہ اور دشمنی ہے، یہ اندر اندر ایمان کو گلاتا رہتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے میں شب قدر بھی گیا، میں نے قرآن بھی ختم کر لیا، کوئی اندر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ کیسے نظر آئے گی؟ اندر ایک لیک ہے، جو جتنا جمع کر رہے ہیں وہاں لیک ہوئے جا رہا ہے، تو اندر ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی، پہلے وہ لیکس بند کرنے پڑیں گے۔ پہلے وہ چیزیں جو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہیں، انہیں بند کرنا پڑے گا۔ وہ جو اندر اندر ختم کرتی ہیں کیا ہیں؟ وہ انسانی جذبے ہیں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، حرص، یہ جذبے انسان کے ایمان کو اندر اندر ختم کرتے رہتے ہیں. پھر وہ اوپر سے قرآن پڑھتا رہتا ہے, اوپر سے نمازیں پڑھتا رہتا ہے, اتنا اچھا اثر نہیں ہوتا. ساتویں بات, اب یہ دیکھیے گا, ہر وہ گناہ جس میں مبتلا ہو اس سے ہاتھ کھینچ لو, تقوی اختیار کرو, خلوت اور جلوت میں خدا پہ توکل کرو. بعض اوقات ہم لوگ کسی گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی, میرے جیسے لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں, اتنا ہیبیچول ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. بعض اوقات آبادیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, لوکیلٹیز, زمانہ. مثلا ایک چیز تھی جو پچھلی نسل میں گناہ تھا, اس نسل تک آتے آتے گناہ نہیں ہے, لوگوں کے لیے ہیبیچول ہو گیا ہے, عادی ہو گیا ہے. اور یہ چیزیں, اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی اس کی جس کی کوئی حد نہیں ہے, بہت لمبی لسٹ بنے گی اگر کوئی اس کو بنائے. اس کا صرف ایک راستہ ہے, آپ اپنا موازنہ اس دور کے لوگوں سے نہیں کریں. میں یہ نہ سوچوں کہ مثلا میں اس دور کے حساب سے اچھا آدمی ہوں, یہ نہیں کروں. میں سوچوں کہ نبی اور امام کی روایتوں کے حساب سے میں کیسا آدمی ہوں. اپنا مقایسہ یہاں سے کروں گا تو غلط ہو گئے, تو ویسے ہی غلط ہوا ہوا ہے. اس میں بچا کیا ہے صحیح؟ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے پہلے سے. اب میں آؤں معاذرہ کروں, میں یہاں کے حساب سے. وہ اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں, اندھوں میں کانا راجا, یعنی سب اندھے ہوں, ایک آدمی کی ایک آنکھ خراب ہو, کانا ہے, تو ابھی وہ کیا بولے گا, میں بادشاہ ہوں, باقی سب اندھے ہیں. تو یہاں ہم لوگ تقویٰ کے کانے اپنے آپ کو تقویٰ کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں, تقویٰ کے لنگڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, جیسے میں بہت دوڑنے والا آدمی ہوں. ہم صاف بات یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. ایک آدھ کوئی اچھی بات ہمیں پتہ ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت کچھ ہے, ایسا نہیں ہے. موازنہ کس سے کرنا چاہیے؟ موازنہ کرو روایتوں سے. اس لیے میں کہتا ہوں روایتیں بہت پڑھیں. میں بھی اتنا کامیاب نہ انسان نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں روایتیں پڑھتا رہوں. کیونکہ ابھی آپ مثلا جائیں گے کہیں پر, لوگ آپ کو کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ بڑا دیندار آدمی ہے, آپ بھی کہیں گے ہاں دیندار ہوں گا تو ابھی تو کہہ رہا ہے. نہیں, یہاں کلچر بگڑی ہوئی ہے, یہاں کلچر بہت خراب ہوئے ہوئے. یہاں میں بار بار کہتا ہوں, یہاں دین کا جو پرزم ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے. یہاں اخلاق اقدار اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں. اس پہ انحصار کرنا بہت بڑی حماقت ہے. اس کے بعد امام نے آخری نصیحت یہ فرمائی, ان باقی دنوں میں یہ ذکر بہت زیادہ کرو. یہ ذکر, اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان, اے خدایا اگر تو نے ماہ شعبان کے اب تک کے دنوں میں ہمیں معاف نہیں کیا, فاغفر لنا فیما بقیا من, تو ان باقی دنوں میں ہمیں معاف کر دے. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ وہ روایت تھی جو حضرت عباس سلط نے مولا آٹھویں امام سے بیان کی. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے بھی ماہ شعبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ کبھی نیٹ پہ بھی اس کو سرچ کریں, آپ کو فوراً مل جائے گا. اس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. خطبہ شعبانیہ سرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, کی بورڈ کو اردو کر لیں. آپ انگلش میں کی بورڈ کو سرچ کریں گے نا, اتنا اچھا نہیں ملے گا. کی بورڈ کو اردو کر لیں, اور اردو کرنے کے بعد اس میں لکھیں سرچ میں خطبہ شعبانیہ, فوراً ملے گا آپ کو. بہت ساری ہماری دینی چیزیں ہمارے دوستوں کو نہیں مل پاتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ انگلش کی بورڈ سے سرچ کرتے ہیں یا رومن لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو نہیں ملتی. انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ انگلش یا رومن میں نہیں ہے, وہ اس الفابیٹس کے اندر ہے, پرشین, عربک اور اردو میں. تو آپ کو سرچ کرنا ہو روایتوں کو تو اس میں جا کے سرچ کر. خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے نبی نے دو جملے ایسے ارشاد فرمائے, اس پورا خطبہ ہے, دو جملے ایسے ارشاد فرمائے, وہ اتنا میں نے بولا ہے کہ مجھے رٹ گئے. میں رٹنے میں اچھا انسان نہیں ہوں, میں بار بار موبائل نکال کے روایتیں پڑھتا ہوں, لیکن وہ میں نے اتنے بولے ہیں, اتنی دفعہ بولا ہے کہ وہ مجھے رٹ گئے. دو جملے اتنے خوبصورت جملے ہیں, وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس لیے بھی خاص کر عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن ہے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. بہت خوبصورت جملے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ کے نبی نے خطبے کے آخر میں تقریباً لے جا کر فرفعو والے جملے سے پہلے, جب کہا فرفعو ایدیاکم بالدعاء, اس سے پہلے یہ فرمایا, فرما ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم ففکوها باستغفارکم. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا اللہ کے نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں, ان کی شان بہت بلند ہے, مبالغہ آرائی کیوں کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے کلام کو نعوذ باللہ شاعری کہہ سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, وہ اپنی ہوا و حوث سے نہیں بولتے, جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. صحیح. اب اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, جو ہمیں اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, انہوں نے کیا فرمایا, ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم, فرمایا تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ہمیں اپنے بدن پر کوئی زنجیر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے ابدان کہا بھی نہیں ہے, بدن نہیں کہا ہے, نفوس کہا ہے. نفوس وہ ہماری روح, وہ ہمارا نان میٹیریل حصہ. اس کو فرمایا ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم, تمہارے نفوس تمہارے ابدارے, جو اعمال کہا ہے اس میں اچھے اعمال زنجیر نہیں لگاتے, اچھے اعمال انسان کو پرواز دیتے ہیں, اچھے اعمال انسان کو ایلیویٹ کرتے ہیں, یہ برے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو جکڑ لیتے ہیں. تو یہاں پہ اعمال سے مراد اچھے اعمال نہیں ہیں, برے اعمال ہیں. ان انفسکم مرہونۃ بعمالکم, تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑ گئے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی نے بیماری بتائی, علاج بتایا یا نہیں بتایا؟ علاج بھی بتایا. مولا نے نہج البلاغہ میں نبی کی ایک صفت کہی ہے, بہت عجیب صفت ہے. فرمایا طبیب دوار بالطب ہی, کہا نبی, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں. باہر کچھ بچے باتیں کر رہے ہیں, مجھے ان کو دیکھ کر ایک افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ سن کیوں نہیں رہے, پھر دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ میرا ذہن ان کی باتوں کی آواز میں آ رہا ہے. تو اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو خاموش بیٹھیں, صحیح, کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر بیٹھنا. درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. میں مذاق میں کہتا ہوں کہ میری آنکھیں خراب ہیں, کان ابھی تک صحیح ہے. تو آنکھوں میں تو گڑبڑ آ گئی ہے بہت پرانی, کانوں میں ابھی تک شاید نہیں آئی ہے. ایک آواز آتی ہے لیکن وہ مجھے پتہ ہے بیماری کیا ہے. تو یہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں یہ انسان کو بلند کرتے ہیں, برے اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں. اب میں ایک پتہ نہیں کوئی بات کہنے والا تھا, میرے ذہن سے نکل گئی. نبی, ہاں, امیر المومنین نے فرمایا تھا طبیب دوار بالطب ہی, فرمایا وہ نبی ایسے, میں اردو ابھی پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب, وہ نبی ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنی بیماری لے کر گھومتے تھے کہ کوئی مریض ملے تو میں علاج کروں. اللہ اکبر. طبیب دوار, دوار کسے کہتے ہیں؟ دوار کہتے ہیں جو ایک ایک گھر جاتا ہے, ایک ایک گھر جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں, معذرت کے ساتھ بڑی میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں, جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات گلیوں میں کوئی بیچنے آتا ہے نا, ایک ایک گلی میں جاتا ہے کچھ بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو فرمایا ہوا طبیب, وہ طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, دوار بالطب ہی, اپنا علاج معالجہ لے کر چلتے تھے, کوئی مریض ملے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو نبی صرف بیماری نہیں بتاتے تھے, نبی علاج کرتے تھے. کیا علاج کیا؟ بیماری کیا بتائی؟ کہا بیماری یہ ہے کہ تمہارے نفوس بجائے یہ کہ اتنے ہلکے ہوں، سبک ہوں کہ پرواز کریں اللہ کی سمت، جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہو گیا، تمہارے برے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے نفوس جکڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ففکوہا، اس کو آزاد کرا لو، باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا نفس آزاد کیسے ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دینی کام کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی؟ یا ڈیولپمنٹ فیل نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی فیل؟ چونکہ بعض زنجیریں ہماری کبھی کھلی ہی نہیں ہیں۔ وہ کیسے کھلیں گی؟ باستغفارکم، استغفار کرو۔ اچھا ہم لوگ، میں بولوں گا، میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اچھا جتنی آسانی سے یہ استغفار کیا، گناہ بھی ایسے ہی کیا تھا؟ گناہ تو بڑے مزے لے لے کے کیا تھا، تو اتنی مشقت بھی تو اٹھاؤ اب استغفار کرنے میں۔ گناہ تو بڑے مزے لے لے کر مہینوں سالوں کیا تھا، استغفار ایک دفعہ کرو، اس کی بھی مشقت اٹھاؤ کوئی۔ تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی، ہمارے، میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ایک بہت بڑے عالم تھے جو مانوی تربیت میں ماہر سمجھے جاتے تھے، بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں گے، شاید میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، شاید آپ کے بعض شاگردوں پہ اثر ہوتا ہو، میرے پہ شاید اثر نہ ہو، میرے گناہ پہلے بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں، تم استغفار کرو۔ تو میں نے پوچھا استغفار کیسے کروں؟ انہوں نے کہا استغفار ایسے کرو کہ ایک دن بیٹھ کر، کوئی ایک چھٹی کا دن ہو، ویکینڈ ہو، ایک دن بیٹھ کر سوچو میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، ان کی استغفار کرو ایک ایک کو یاد کر کے۔ تو کہنے کہ سوچو 15 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، ایک گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ 16 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، ایک گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ میں نے سوچا یہ نسخہ تو میرے مرتے دم تک چلتا رہے گا، میرے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے سوچا میں ایک اور کام کرتا ہوں، پھر میں ریاکاری کروں یا پتہ نہیں کیا کروں۔ ہر روز 10 مرتبہ ایک عضو کے لیے استغفار کروں گا، پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ مثلاً 10 مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے اوپر، 10 مرتبہ کانوں کے اوپر، 10 مرتبہ زبان کے اوپر، 10 مرتبہ دل کی غلط خواہشوں پہ، 10 مرتبہ شکم پرستی پہ، 10 مرتبہ لالچ ہرس پہ، 10 مرتبہ حسد کینے پہ، اس طرح کروں گا۔ پھر ایک اور کام کرتا تھا، وہ بھی انہی سے سیکھا تھا، وہ کیا، میری زندگی میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ مثلاً جب میں ایران گیا تو 17 سال کا تھا، تو میں سوچا کہ پہلے 10 مرتبہ استغفار کروں گا 17 سال سے پہلے جو گناہ کیے تھے۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو میری عمر یہ تھی، تو میں سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا جب ایران گیا تھا اس کے بعد سے فنا ٹائم تک، پھر 10 مرتبہ اس کے بعد اس ٹرن تک، پھر اس ٹرن تک۔ تو میں زندگی کو ٹرنز میں تقسیم کیا، ہر ایک ایریا کے اوپر اتنے مرتبہ استغفار کروں گا، کس امید سے، شاید سارے گناہ استغفار میں آ جائیں، اس طرح سے شاید آ جائیں۔ سارے آ جائیں گے، نہیں آئیں گے، میں نے بہت گناہ کیے، اللہ غفور کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں، لنگڑاتے ہوئے چلوں، چلو تو صحیح، کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انفسکم مرہونۃن بعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ففکوہا باستغفارکم، ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی عجیب ہے، وظہورکم ثقیلۃن بعوزارکم فخففوہا بطول سجودکم، فرمائے تمہاری پشت کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے، اسے ہلکا کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے، سجدے لمبے کرو۔ اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا. اگر کبھی آپ نے ہائکنگ کی ہو, پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو, تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا, وہ ہائکنگ کر لیتا ہے. اگر کسی کی کمر کے اوپر 15 کلو بوجھ لدا ہوا ہو, وہ بھی اسی طرح کر لے گا؟ نہیں. یہ 15 کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 100 کلو لگے گا, بہت بھاری لگے گا. اب مجھے بتائیے, اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے, تو میں کیا کہوں نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ نبی شاعری کرتے ہیں؟ نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں میں سست ہوں. کیوں میری رفتار سست ہے؟ چونکہ میری پشت بھاری ہے. چونکہ میری پشت بھاری ہے. اگر پشت بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سست نہیں ہوتا. اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا میں تھوڑا سا 2-3 جملوں میں بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آدھ دفعہ کسی مقرر نے ایسے ہی کہا میں 2 جملے بولتا ہوں, تو 2 جملے کے بعد 10 منٹ بولتا رہا. جب وہ نیچے اترا تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا 2 جملے, تو اس نے کہا میں نے مذاق کیا تھا, تم کیوں سیریس لے لیے؟ میں نے تو یوں ہی کہا تھا 2 جملے, تم کیوں سیریس بڑھ گئے کہ 2 جملے ہی بولوں گا؟ نہیں, میں 2 بولوں گا, لمبا بولوں گا. تو میں بھی 2-3 کہہ رہا ہوں, اب آپ گننے نہیں بیٹھے گا, 3 جملوں پہ ختم کرے گا. نہیں, یہ میں مذاق کیا ہے. آیت اللہ خمینی علم عرفان میں بہت آگے تھے. آیت اللہ خمینی صرف سیاست میں آگے نہیں تھے, وہ علم عرفان میں بہت آگے تھے. اور آیت اللہ خمینی اگر کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مثلاً خدا کے نزدیک ہے, وہ بہت بلند ہوتا تھا. پھر انہوں نے اپنی زندگی میں چند لوگوں کی بہت تعریف کی ہے. آیت اللہ خمینی نے چند لوگوں کی علم عرفان میں بہت تعریف کی ہے. سیاست میں کچھ کی ہے, کچھ کی کسی اور میں کی ہے, چند لوگوں کی علم عرفان میں کی ہے. سب سے زیادہ جس کی تعریف میں جملہ کہا ہے, ایسا جملہ جو انہوں نے کسی کے لیے نہیں کہا ایک معنی میں, وہ آیت اللہ سید علی قاضی تھے. سید علی قاضی کے لیے کہا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے, نہیں معلوم کیا تھے. سید علی قاضی کی زندگی پر ایک بہت اچھی اسٹوری کی طرح کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہو گئی الحمدللہ رب العالمین, ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے, پی ڈی ایف میں لوگوں کے پاس ہے, کہکشان نیستی. اس کو اگر انگلش میں کروں گا تو بنے گا گیلیکسی آف نتھنگنیس. یہ ان کی زندگی بایوگرافی ہے ان کی, بہت خوبصورت ناول کی طرح لکھی ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے. آپ کی زندگی میں کچھ کتابیں آپ کی زندگی پہ سبسٹینشل اثر ڈالتی ہیں, ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. یہ ابھی پی ڈی ایف پہ لوگوں کے پاس ہے, پرنٹ نہیں ہوئی ہے, تو آپ کہیں سے لے کے اس کو ضرور پڑھیے گا. آیت اللہ خمینی نے جس کے بارے میں کہا توحید کے پہاڑ تھے, وہ سید علی قاضی تھے. سید علی قاضی استاد تھے آیت اللہ دست غیب کے, آیت اللہ بہجت کے, اور آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی کے, بڑے نامی گرامی لوگوں کے. آیت اللہ خمینی کی سید علی قاضی سے بہت لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں, نہ وہ ان کے درس میں بیٹھے ہیں, لیکن نجف میں کم سے کم ایک ملاقات, بہت تاریخی ملاقات ہوئی تھی ان کی. اس کی داستان میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. آیت اللہ خمینی نے ایک اور تھے جن کو کہا تھا ہمارے استاد. توحید کا پہاڑ تو صرف ان کو کہا تھا, آیت اللہ قاضی کو. ہمارے استاد وہ 2 آدمیوں کو کہتے تھے, 2 افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد. ان میں ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, جو قم میں دفن ہے, اور ایک کو کہتے تھے ہمارے کامل استاد. یہ پوری ہستی میں, کائنات میں, انہوں نے غیر معصومین میں صرف ایک آدمی کے لیے کہا ہے ہمارے کامل استاد. جہاں تک مجھے پتا ہے صرف ایک آدمی کو کہا ہے, وہ ہیں آیت اللہ شاہ آبادی. وہ تہران میں دفن ہے, شہر رائے میں, حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے اطراف میں ایک جگہ پہ. تو ان میں وہ جو دوسرے تھے استاد, ہمارے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, یہ بھی شاگرد تھے آیت اللہ قاضی کے اور ان کے اساتذہ کے. تو سلسلہ وہی سلسلہ ہے. آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی نے ایک کتاب لکھی تھی المراقبات. المراقبات، مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیئر کرنا چاہیے. ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیئر کرنا چاہیے. المراقبات، المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے، ایک عمل تجویز کیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ان انفسکم مرہونۃن بعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. آیت اللہ مرزا جواد مالکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے. ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا اپنے ایک کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں اور آئے کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں. کیا سوچ کے پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ آئے کریمہ مجھے اس قید سے آزاد کرا دے گی. تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کثرت سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا، میں آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا، تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گر گیا. تو انہوں نے کہا کہ استاد، میں نے آپ کی کہے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا، تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم نے یہ تو پڑھا لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے، وہ زنجیر ابھی بھی بندی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں، تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنی پڑے گی. استغفار یہ کر سکتا ہے، استغفار کے بعد باقی عمل فائدے دیں گے ورنہ فائدے نہیں دیں گے. استغفار کثرت سے کرنی پڑے گی ان لوگوں کے کہے کے مطابق. تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی دفعہ کہیں؟ وہ یہ لوگ کہتے ہیں 400 مرتبہ. کون 400 مرتبہ کہہ پائے گا؟ میں تو دوبارہ سو جاؤں گا اگر میں 400 مرتبہ کہوں گا. 4 مرتبہ کہنا، 40 مرتبہ کہنا، شروع کرنا چاہیے. لب لباب کیا ہے؟ ماہ شعبان میں چند دن باقی ہیں. ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان کے جو آخری دن ہیں ان میں 3 دن روزہ رکھ کر اس کو ماہ رمضان سے متصل کر لیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اس میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ استغفار بڑھا دیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی بڑھا دیں، اپنے اندر جو بغض، کینہ، حسد، برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کر لیں اور ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. کیا یہ کام بہت آسان ہے؟ ایک معنی میں بہت آسان ہے، ایک معنی میں بہت مشکل ہے. آسان کیوں ہے؟ آسان اس لیے کہ استغفار کو قبول کرنا خدا کی طرف خدا رحیم ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے. یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے. دوسری مصیبت میری ہے، وہ کیا ہے؟ میں استغفار دل سے کرتا کب ہوں؟ وہ تو جلدی راضی ہو جائے گا، میں کرتا نہیں ہوں. میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا جو فوت ہو گیا وہ اس وقت اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا، صبح کا وقت تھا، تو یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا تھا، بس آنے میں دیر تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، ابھی واجب نہیں تھا اس کے اوپر نماز پڑھنا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، ابھی بس آنے میں دیر ہے تو تم نماز پڑھ لو وضو کر کے. اور بیچارے کو ساکس اتارنے تھے، پھر بھی اس نے تحمل کر لیا، گیا ساکس وغیرہ اتار کے اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے لگا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی لی ہے تو کوئی دعا بھی مانگ لو اللہ سے، اچھا ہے؟ کہنے لگا اچھا. پھر یوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے، ایک دم میری طرف پلٹ کے کہنے لگا، اتنا مانگتا ہوں دیتا کہاں ہے؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا اچھا بھائی کیا مانگا ہے جو نہیں دیا؟ کہنے لگا، اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں سائیکل دے دے، دیتا نہیں ہے. دیتا نہیں. میں کہا بیٹا क्या पता साइकिल से कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता साइकिल से क्या मुश्किल आने वाली हो। तुम साइकिल मांग रहे हो ना, अगर खुदा साइकिल नहीं देगा, साइकिल से बढ़ के कुछ ज़रूर देगा तुम्हें। मांग लो, कोई बात नहीं, नहीं भी दे कोई बात नहीं। हम लोग बच्चे हैं, फौरन रिजल्ट चाहते हैं, ये नहीं सोचते खुदा यहाँ सब दे देगा तो वहाँ क्या होगा। फिर इस दुनिया को गुजार लो, बिलाज में यहीं सब कुछ लेके क्या करना है। एक रिवायत थी सफीनतुल बिहार में, सफीनतुल बिहार शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी थी, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी जब मैं बिल्कुल नया नया तालिबे इल्म हुआ था। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा दिल बैठ रहा है अंदर कि पता नहीं मैंने दुनिया में क्या कुछ चीज़ें मांग ली होंगी जिसका अब मुझे अजर शायद आखरत में नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये रिवायत बहुत अजीब थी, सफीनतुल बिहार में है मेरे ख्याल में, जो मुझे याद है। कहा कि जब लोग मरेंगे और अल्लाह के सामने पहुंचेंगे तो खुदा उनको वो जो रिवायत थी पहले वो बता दूं, फिर एक और रिवायत अर्ज करता हूँ। कहा कि दुनिया में मुसीबतें झेलने पर उनको वो सवाब मिलेगा कि वहाँ जाके दुआ करेंगे, काश दुनिया में हमारे बदन कैंची से काटे जाते होते। दुनिया की मुसीबतों पे इतना सवाब मिलेगा कि वहाँ जाके दुआ करते करेंगे कि काश दुनिया में हमारे बदन कैंचियों से कटते, तीर लग के नहीं मरते, शमशीर लग के नहीं मरते, कैंची से कटते। अल्लाहु अकबर, इतना सवाब मिलने वाला है। फिर एक और रिवायत थी, वो मैं आपको सुनाने वाला था, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक और रिवायत में कहा है कि इंसान दुनिया में दुआ मांगेगा, दुआ पूरी नहीं होगी मसलन, फिर वो आखरत में जाएगा, फिर फरिश्ते उसके सामने नामे आमाल में कुछ नेकियां रखेंगे बहुत ज़्यादा, वो देखेगा और फरिश्तों से कहेगा कि मसलन मुझे अच्छा लगा कि मुझे तुम नेकियां दे रहे हो, लेकिन ये मैंने की नहीं है। बोलेगा, फरिश्तों से कहेगा अच्छा तो लग रहा है कि तुम मुझे नेकियां दे रहे हो लेकिन मैंने की नहीं है। तो कहेंगे नहीं, ये तुमने की नहीं है लेकिन तुमने कुछ दुआएं मांगी थी जो दुनिया में पूरी नहीं हुई हैं, ये उसके बदले में है। तो ये बंदा कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ना हुई होती, काश कोई दुआ पूरी ना हुई होती। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे गया कराची से बाहर, तो वहाँ पे एक साहब ने मुझे बताया कि मौलाना मैं पता नहीं कितनी दुआएं मैंने पढ़ी अपनी एक मुश्किल हल होने के लिए, वो हल नहीं हुई। फिर मैं कौन कौन सी ज्यारत गाहें बताई, मैं मशहद गया, मैं नजफ़ गया, मैं ये गया, फिर काबा गया, मदीना गया, दुआ मांगता रहा मांगता रहा मांगता रहा, वो दुआ पूरी नहीं हुई। और अगर वो दुआ पूरी हो जाती तो मेरी इबादतें बढ़ जाती, मेरा ये हो जाता मेरा। अच्छा, वो दुआ क्या थी, अभी बहस करता हूँ। तो कहने के मौलाना क्यों पूरी नहीं हुई, तो उनकी बात से मैं थोड़ा बहुत तो समझ गया था। तो उन्होंने कहा कि वो दुआ ये थी कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, अगर ये दर्द ना हो कमर का तो मैं पता नहीं कितनी इबादतें करूं, तो मैं खुदा से दुआ मांगता था मेरी दर्द कमर का दर्द ख़त्म कर दे। तो मुझे एक वाकया याद आ गया, आयतुल्ला काजी के पास उनका एक शागिर्द आया और उसने ऐसे ही अपने जिस्म का कोई दर्द बताया कि उस्ताद मेरे जिस्म में ये दर्द है, इसको दूर करने के लिए कोई दुआ बताएं। अब ये लोग तो किसी और दुनिया में होते हैं ना, तो उन्होंने उससे कहा कि क्यों चाहते हो कि ये दूर हो जाए। उसने कहा जिस्म में दर्द है, मैं चाहता हूँ दूर हो जाए। तो कहने के, अब मुझे याद नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली कितने साल कहा था, लेकिन मुझे 30 साल याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा 30 साल से मैं टांग से लंगड़ा रहा हूँ, आज तक मैंने इसके लिए दुआ नहीं मांगी। हाँ, क्योंकि अगर खुदा ने मुझे कुछ दिया है मुश्किल में तो किसी वजह से दिया होगा, मैं नहीं चाहता। खुदा अगर कुछ दे रहा है, यकीनन सब कुछ खुदा की तरफ से। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कहो ए नबी इनसे कह दें कि तुम पे कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी सिवाय वो जो खुदा ने चाहिए। हाँ, कुछ दफ़ा हम गलती करते हैं, उस गलती की वजह से मुश्किल आती है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, यहीं पे मामला ख़त्म हो जाए। تو آخر میں بس ایک بات عرض کر دوں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے جو مشکل آئی ہے یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو میں نے اس کے اوپر بہت ساری مجلسیں پڑھی تھیں جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے سزا ہے، کچھ بھی ہے کرنا ایک ہی کام ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کرو، استغفار کرو، چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان محترم، میں آپ کا وقت لیا، یہ ماہ مبارک رمضان ہے جو آنے والا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی چند دن باقی ہیں یہ نہیں گارنٹی کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ جب 1999 کے بعد 2000 ہونے والا تھا تو میری والدہ ایک دفعہ مریض ہو گئی تھی، وہ بھی فوت ہو گئیں، تو وہ مریض ہو گئیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، تو میں ملنے گیا تو اپنے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو لے گیا تھا، آج میرے خیال میں دوسرا واقعہ میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے، تو میں ملنے گیا ان سے، تو 2000 ابھی ہونے والا تھا چند دن میں، مثلا شاید 25 دسمبر 23 دسمبر ایسی کوئی تاریخ تھی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ 2000 ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم 2000 دیکھ پائیں گے، لیکن اب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ صدی بدل رہی ہے، تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بابا ابھی مت کہیں، 5 دن باقی ہے تو میری والدہ اس کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگا کیا چاہتا ہے تو تو ہم کہہ رہے ماہ مبارک شروع ہو گیا، ابھی کہاں شروع، ابھی چند دن باقی ہیں، کیا پتا زندہ ہیں مر گئے، کیا پتا، یہ پتا ہے کہ مل جائے گا ماہ مبارک رمضان؟ نہیں. یہ پتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور ملے گا؟ نہیں، کچھ نہیں پتا. تو وقت کیوں ضائع کریں، اس کو آخری سمجھو. پھر ایک اور مسئلہ ہے، اوہ میں ایک پوائنٹ سوچ کے آیا تھا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، جلدی سے بولتا ہوں، نہیں معلوم ایک بار مولانا کو بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا آپ یہاں مت بیٹھیں، جائیں اپنے کسی کام کاج سے، وہ بیچارے پھنس گئے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ عجیب پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا، دیکھو غیبت ابھی چل رہی ہے، غیبت کا کوئی سبب ہے، جب ظہور ہوگا اس کا بھی کوئی سبب ہوگا انشاءاللہ. مجھے ایک بات ڈھونڈنی چاہیے، میں غیبت کے سبب میں ہوں یا ظہور کے سبب میں ہوں؟ کہیں میں وہ نہ ہوں جس کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے. اکیلا نہیں ہوں گا، نہ غیبت میں نہ اکیلا ظہور میں، لیکن کروڑوں میں سے ایک سبب ہوں گا، یا غیبت کا یا ظہور کا. ڈھونڈو میں کس میں ہوں، کہیں میں غیبت میں نہ ہوں. اگر ایسا ہوا تو غیبت میں جتنے جرم ہو رہے ہیں نا، جیسے فلسطینی مر رہے ہیں، اس کا ایک بوجھ میرے اوپر بھی آئے گا، اس کا ایک بوجھ میرے اوپر بھی آئے گا. تو آپ ان چند دنوں میں ایک کام کر سکتے ہیں، میں اور آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہم کون سی سائٹ پر ہیں، ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے، یا ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ظہور ہونے والا ہے. یہ طے کرنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ خدا آسان کرے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اور کچھ میں نے عرض کیا، اگر 10 مرتبہ اللہ کو پکاریں اس سے نصرت نصیب ہوتی ہے. بسم اللہ عظیم العظم عز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، خدا یا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تیرے نمام نے ہمیں سکھایا ہے، اگر تو نے ماہ شعبان میں اب تک نہیں بخشا ہے، ہمیں باقی دنوں میں اپنی مغفرت میں شامل فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ فلسطین کے مظلوم سخت وقت سے گزر رہے ہیں، خدایا ان فلسطینیوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. صہیونیوں کو جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، صہیونی یہودیوں سے بالکل مختلف ہیں، یہودی علیحدہ ہیں صہیونی علیحدہ ہیں، صہیونیوں کو واصل جہنم فرما، ان کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں، طاقت توانائی میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار ہمیں امام کے لشکر سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا بندہ دعائیں تیری حجت کے نام پر ہیں، خدایا ان کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ، خدایا اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و اجرتہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، انشاءاللہ ماہ شعبان ہی میں مغفرت کے حصول، اور ماہ مبارک رمضان میں امام کے اور قریب جانے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے ظہور کے لیے جو ندائے غیبی شب قدر میں آنی ہے، اس کو سننے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔